السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور تابعداری اپنانے کی بھرپور کوشش جاری اور ساری رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کے اندر ہی اللہ پاک نے ہماری کامیابی رکھی ہے. جو بھی امتی آپ کا جتنا زیادہ نقال ہوگا، جتنی زیادہ آپ کی مشابہت اپنانے والا ہوگا، اتنے ہی زیادہ وہ کامیاب اور کامران ہوگا. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر تقوی کے اوپر اللہ پاک نے دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی بے شمار انعامات رکھے. متقی بندے اللہ کے دوست ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور تقوی کا معنی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ تقوی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے پاک و صاف زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کو دل و جان سے اپنانا، جن چیزوں سے اس نے ہمیں منع کیا ہے ان سے باز رہنا. مولا یراک حیثما امرک ولا یراک حیثما نہاک، تیرا مالک، تیرا معبود، تیرا آقا تجھے ہر اس حالت میں دیکھے جس کا اس نے تجھ کو حکم دیا، اور کبھی بھی وہ تجھ کو اس حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے تجھ کو منع کیا. یہی تقوی ہے. جو بھی بندہ متقی بن کر زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ لوگ ہیں جو تقوی کی صفت کو اختیار کرتے ہیں. تو یہی تقوی وہ صفت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اول الناس بی المتقون، کہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہی لوگ ہیں جو متقی حضرات ہیں. تو تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں بھی ملتی ہیں, اور متقی حضرات ہی کے لیے اللہ پاک نے اصل کامیابیاں رکھی ہیں. ہم اور آپ جو بھی چیزیں سنتے ہیں, جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں, ان میں جتنے بھی واقعات ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں, ان واقعات کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے ایمان کی تازگی کے سامان رکھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بے شمار قصے اللہ پاک نے ایسے بیان فرمائے کہ جن کے ذریعے سے ایمان تازہ ہوتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے فرما بھی دیا کہ ان قصوں کے اندر, ان واقعات کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ہمارے پیارے آقا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہوں, یا آپ کے صحابہ کے حالات ہوں, یا بعد کے بزرگان دین میں سے کسی کا بھی قصہ اور واقعہ ہو, ہر ایک اپنے اندر ایسی روحانی تاثیر رکھتا ہے کہ جب کبھی اس واقعے کو سنا جاتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور انسان کو اس انداز کی زندگی اپنانے میں رہنمائی ملتی ہے کہ جب ہمارے بڑوں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کیوں نہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تمام کے تمام نمونے ایسے چھوڑ دیے کہ ہر میدان میں امت کے لیے عمل کرنے کے مستقل شعبے موجود ہیں. دین اسلام کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں تشنگی محسوس ہوتی ہو کہ اس بارے میں نہ تو اللہ نے ہمیں کچھ بتایا ہو, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہو. ایسا کوئی بھی شعبہ دین اسلام کا, انسان کی زندگی کا ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں ہمیں تشنگی محسوس ہوتی ہو. پل پل پر, قدم قدم پر ہمارے لیے رہنمائیاں موجود ہیں. عمومی نظر سے اگر دیکھا جائے, انسان جو زندگی گزارتا ہے تو اس میں دو چیزیں بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں, ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات. عبادات کے جس کے ذریعے سے حقوق اللہ کی ادائیگی انجام دی جاتی ہے, اور معاملات یہ جو روز مرہ صبح سے شام تک ہمارے معاملات ہیں, لین دین کے, اس کے اندر خرید و فروخت کے, آپس کے جتنے بھی تعلقات کے, بے شمار اس کے بھی شعبے ہیں. اور اس کے اندر ایک عظیم ترین شعبہ وہ ہے کسب معاش کا, کہ ظاہر ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے جہاں عبادات لازمی قرار دی ہیں وہیں ہمارے اوپر کسب معاش کو بھی اللہ پاک نے عبادت کے طور پر ضروری قرار دیا ہے. ہر انسان کی ضروریات رکھی, ہر انسان کو بھوک پیاس لباس پوشاک مکان رہن سہن کے تمام چیزیں, اس کی بنیادی ضروریات رکھی, ان چیزوں کا حصول یہ انسان کی زندگی کے اندر اہم ترین ایک شعبہ ہے. لیکن اس کے لیے بھی اللہ پاک نے صاف ستھرے اصول عطا فرما دیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے لباس پوشاک کا معاملہ ہو, خوراک کا معاملہ ہو, رہن سہن کا معاملہ ہو, آپس میں میل جول کے تعلقات کے معاملات ہوں, ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے آگے بڑھنا. ایسا نہ ہو کہ اپنے لباس پوشاک, خوراک اور رہن سہن کے انتظامات کے اندر کہیں تم حدود کو پار کر جاؤ, جائز اور ناجائز کو ملا دو, حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دو. یہ چیز حد سے زیادہ مہلک اور مضر ہے. جس شخص کے دل میں تقویٰ ہوگا, اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا, تو وہ زندگی کے تمام شعبوں میں محتاط انداز سے قدم بڑھائے گا, اور بالخصوص کسب معاش کے اندر, طلب رزق کے اندر, وہ جائز ناجائز, حلال حرام, پاکیزہ اور ناپاک, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے روزی حاصل کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مقدس ہستی, اتنی عظیم ہستی, لیکن آپ نے بھی اس قدر احتیاط برت کر دکھا دی کہ امت کے لیے سبق چھوڑ دیے کہ جب میں اتنا محتاط زندگی گزار رہا ہوں تو تمہیں تو اور بھی زیادہ محتاط رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے بشارت دے دی کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں. اول تو آپ سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا, معصوم ہیں, پاک و صاف ہیں, بھولے بھالے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بشارت دی گئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کے اندر ان احتیاطوں کو اپنا کر دکھا دیا کہ زندگی کے اندر جب کبھی کوئی معاملہ آ جائے تو مجھے سامنے رکھنا. ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی تدفین سے فارغ ہو کر قبرستان سے واپس لوٹ رہے تھے. راستے میں خاتون کی طرف سے غلام آیا, کہا کہ میری مالکہ آپ کو کھانے پر دعوت دیتی ہے, اگر آپ قبول فرمائیں. آپ نے اس دعوت کو قبول فرمایا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے اس خاتون کے گھر کا رخ فرمایا. جب وہاں تشریف لے گئے, دسترخوان لگایا گیا, ابھی آپ نے کھانا تناول فرمانے کے لیے پہلے ہی لقمہ اپنے مبارک منہ کے اندر رکھا اور چبانے لگے. چبا چبا کر صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لقمہ نکلا نہیں جا رہا. تھوڑی دیر آپ نے چبایا اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے وہاں جو دسترخوان پر کھانا تیار تھا بکری کا گوشت پکایا گیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کو بغیر قیمت کے حاصل کیا گیا ہے. جب اس خاتون خانہ کو یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ بات یہ کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ آپ آ رہے ہیں تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرنا چاہا. فوری طور پر میں نے رقم دے کر بکری خریدنے کے لیے ریوڑ کی طرف اپنے غلام کو بھیجا, لیکن وہاں بکری دستیاب نہ ہو سکی تو جلدی جلدی میں نے اپنی پڑوسن کی ایک بکری جو اس کے شوہر نے خریدی ہوئی تھی, میں نے اس کو قیمت دے کر وہ بکری خریدنا چاہی, تو چونکہ اس کا شوہر موجود نہیں تھا اس نے بغیر قیمت کے اونے پونی ویسے ہی بکری میرے حوالے کر دی. ابھی قیمت کا معاملہ طے نہیں پایا تھا کہ وہ بکری ذبح کر کے آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا گیا. تو یہی وجہ تھی کہ چونکہ بغیر قیمت کے معاملہ ادھورا تھا, اس بکری کو ذبح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت تیار کی گئی. وہ لقمہ آپ چبا رہے ہیں لیکن آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر پا رہا. آپ نے اس کو واپس نکال دیا, فرمایا کہ ایسا کرو اس کھانے کو تم قیدیوں میں تقسیم کرا دو, ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کو کھائیں. حالانکہ معاملہ ان کی نیت صاف تھی کہ جب شوہر آ جائیں گے تو اس کی قیمت چکا دوں گی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کا یہ عالم کے بجائے یہ کہ آپ ان کو حیلے اور بہانے بتاتے, تدبیریں سکھاتے, آپ نے فرمایا کہ اس کھانے کو تم قیدیوں کے اندر تقسیم کرا دو, وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں. اسی طرح ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ پر موجود ہیں, نیند نہیں آ رہی, بیدار ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. آپ کی زوجہ محترمہ بھاپ گئیں کہ آج آپ کو نیند نہیں آ رہی, پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, آج آپ اس قدر بے چین ہیں, سونے کے لیے لیٹے ہوئے لیکن کروٹیں بدل رہے ہیں, بیتاب ہیں, بے چین ہیں, نیند نہیں آ رہی, کیا کوئی خاص معاملہ پیش آیا ہے؟ فرمایا کہ کھجور کے ایک دانے نے مجھے جگا رکھا ہے, گھر کے اندر کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا, میں نے سوچا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے, اس کے ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر اس کھجور کے دانے کو اٹھا کر میں نے کھا لیا. اب میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ اور خیرات کا ہو. صدقہ اور خیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے, تو میرے دل کے اندر یہ کھٹک آ رہی اور بے چینی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھجور کا دانہ صدقے کا ہو اور بغیر تفتیش حال میں نے اس دانے کو اٹھا کر کھا لیا, اسی بے چینی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. میرے محترم بزرگوں, ہمارے آقا کا جب یہ حال ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی پاک و صاف اپنا رزق تلاش کرنے کی ضرورت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, ان کی عادت یہ تھی کہ دن میں روزی کماتے, محنت کرتے, جو کمائی حاصل کرتے اس میں سے ایک حصہ حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں بھی پیش کرتے. آپ روزانہ ان سے تفتیش فرماتے کہ آج کیا کیا تم نے, کہاں سے کمایا, کتنے لائے, کیا تفتیش کے بعد پھر اس کو استعمال فرماتے. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی, آپ کا وہ غلام جب شام کے وقت اپنی کمائی کما کر لایا تو اس میں کچھ کھانا بھی تھا. شدت بھوک کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو حصہ تھا وہ لیا اور اس میں سے کھانے لگے. ایک لقمہ جب کھا لیا, غلام نے کہا کہ آج خلاف معمول آپ نے تفتیش کیے بغیر میرے لائے ہوئے کھانے کو استعمال فرما لیا, آج پوچھا نہیں آپ نے کہ کہاں سے لائے ہو. فرمایا کہ بھوک کی شدت سے بیتاب تھا اس لیے کھا لیا. ہاں بتاؤ یہ کہاں سے کما کر لائے آج, کیونکہ ظاہر وہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا. اس پر اس نے کہا کہ زمانے جاہلیت کے اندر میرا ایک علاقے پر گزر ہوا تھا, اس زمانے میں جادو اور منتر جانا کرتا تھا. زمانے جاہلیت کے جو منتر ہوا کرتے ہیں,
تو اس قبیلے پر میں نے گزر ہوا, وہاں کے لوگوں میں کوئی متاثر تھا تو ان لوگوں نے مجھ سے منتر کروا کے اس کا علاج کرایا, اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب کبھی تمہارا گزر ہم پر ہوگا تو ہم تمہاری ضیافت کریں گے, تمہارا اکرام کریں گے. آج قسمت سے میرا اس قوم پر گزر ہوا تو ان کی شادی چل رہی تھی, تو ان لوگوں نے اپنا وہ کھانا مجھے اٹھا کر دیا, شادی کے کھانے میں سے یہ کھانا مجھے دے دیا تھا. سنتے ہی آپ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اس کھائے ہوئے لقمے کو الٹی کے ذریعے نکالنے لگے. کہ زمانے جاہلیت کا وہ جادو جو منتر کہلاتا تھا, اس کے ذریعے سے غیر مسلم قوم کہ جنہوں نے اس عمل کو کروایا ان کے یہاں کا کھانا اس غلام کے ذریعے مجھ تک پہنچا اور بغیر تفتیش کیے وہ لقمہ میں کھا گیا, تو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ لقمہ میں ہضم کروں اس سے پہلے کہ وہ اندر میدے کے اندر ہضم ہونے لگتا. سنتے ہی فوراً حلق کے اندر املی کر کے اس لقمہ کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے. میدہ خالی تھا, وہ لقمہ نکلنے کا نام نہیں لیتا. کسی نے کہا کہ آپ وافر مقدار میں پانی پی لیں, اس کے بعد آپ کو قے آئے گی. کٹورا بھر کے پانی پیا پھر املی کی, تو آپ کو جب قے آئی پہلے پانی آیا ہوتے ہوتے آخرکار وہ لقمہ بھی نکل آیا. دیکھنے والے نے کسی نے کہا کہ حضرت اس ایک لقمے کی خاطر آپ نے اتنی مشقت چھیلی کہ بار بار آپ قے کرنے کی کوششیں کر رہے تھے. فرمایا کہ اس لقمے کو نکالنے کی خاطر اگر میری جان بھی نکل جاتی تو مجھے گوارا تھا, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام لقمے سے ہو وہ جسم جہنم کی آگ کے لیے زیادہ مستحق ہے. تو مجھے گوارا نہیں کہ یہ لقمہ میرے اندر جانے کے بعد اس کے ذریعے سے میرے جسم کی کہیں بھی نشو نما ہو جاتی, اس سے پہلے کہ یہ لقمہ میرے اندر سرایت کرتا اس سے پہلے ہی میں نے اس کو نکال باہر کیا. اس قدر محتاط اس قدر تقوی کا پیکر یہ حضرات گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایسی مثالیں چھوڑ دی کہ ہم اور آپ اگر سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, اس قسم کے تقوی اختیار کرنے والے اونچے درجے پانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے معاملہ ہوا. ایک دن آپ کے کسی خادم نے آپ کو دودھ پیش کیا, آپ نے وہ دودھ پیا, فرمایا کہ اس کا ذائقہ بدمزہ محسوس ہوتا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں گیا تھا جنگل کی طرف, وہاں صدقے کے اونٹ چر رہے تھے تو ان چرواہوں نے اس کا دودھ نکال کے مجھے دیا تھا, وہی دودھ میں نے آپ کو بھی پیش کر دیا. فوراً آپ نے بھی حلق میں انگلی ڈال کر اس پورے دودھ کو قے کے ذریعے نکال دیا. فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کہ بغیر بتائے بغیر اس کے استحقاق کے صدقے کا دودھ تم نے مجھے پلا ڈالا. ان حضرات کے تقوی کا عالم بھی پھر ایسا ہی تھا کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی ان کو سرفراز فرمایا, آخرت کے لحاظ سے تو دنیا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی کہ یہ سارے پاکیزہ ہستیاں ہیں, اونچے درجے والے ہیں, اللہ پاک کے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور ان سب کو اپنے سے راضی کر لیا. یہ ہمارے لیے وہ بہترین نمونے ہیں کہ جن کی سیرت کو اپنا کر, جن کی صورتوں کو اپنا کر ہم اور آپ بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تاریخ کے اندر بے شمار. آپ ہی کا واقعہ ہے کہ جب تقوی میں اتنے اونچے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر خلافت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ایک دن سرزمین مدینہ طیبہ پر زلزلہ آیا, زمین میں جنبش ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ کوئی کوڑا یا گرز ہوا کرتا تھا, جہاں کوئی خلاف عادت خلاف شریعت کوئی بات دے گی تو وہ کوڑا آپ دکھایا کرتے تھے, اور جہاں مستحق ہوتا تھا اس کے لگنے کا اس کو لگایا بھی کرتے تھے. جب زمین پر زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے ساتھ اپنا اس کوڑے کو اٹھا کر زمین پر دے مارا. فرمایا کہ اے زمین, کیا میں نے تجھ پر عذر انصاف قائم نہیں کیا کہ تو لرزتی ہے؟ وہیں پر زمین ساکت ہو گئی, سناٹا چھا گیا, وہ زلزلہ جو آ رہا تھا حرکت شروع ہوئی تھی وہیں کے وہیں جنبش بھی ختم ہو گئی. اللہ کے نیک بندے تھے, اونچے درجے والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے شیطان کی مجال نہیں کہ اس گلی سے گزر سکے. یہ رعب اور دبدبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا.
آپ ہی کی
یہ کرامت کہہ لیجیے، شان کہہ لیجیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اپنے دل میں بسانے والا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک آپ کو سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، کشتی کا سفر تھا، راستے میں کشتی ٹوٹ گئی، ساتھی تیتر بتر ہو گئے، کوئی ڈوب گیا، کوئی بچ گیا، کوئی اونے پونے تیرتا ہوا کنارے تک پہنچا۔ آپ بھی جب پہنچے کنارے پر آئے، آگے بڑھنے لگے تو جنگل بیابان تھا، آگے جب بڑھے تو جنگل کے اندر شیر نمودار ہوا۔ لقمہ تر سامنے دیکھ کر بپھرے ہوئے انداز میں آپ کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ اس کے ارادے خطرناک محسوس ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اے شیر، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام سفینہ ہوں جو صحابی رسول ہوں، خبردار جو تھوڑے میرے اوپر بری نظر ڈالی ہو یا مجھ پر حملہ آور ہو۔ دیکھنے میں وہ درندہ ہے، عربی زبان سے ناواقف ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہر چیز اس سے ڈرنے والی ہوتی ہے۔ وہی شیر جو آگے بڑھ رہا تھا خوخار انداز میں متی اور فرما بردار ہو کے آپ کی طرف آگے آ گیا، سر جھکاتا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں راستہ بھٹک چکا ہوں، تو میری رہنمائی کر، آبادی کی طرف مجھے لے چل۔ آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ شیر آپ کی رہنمائی کرتے کرتے جنگل کے اس کنارے تک لے آیا جہاں سے بستی اور آبادی قریب تھی، اور زبان حال سے آپ سے اجازت چاہنے لگا۔ آپ نے بھی اس کو الوداع کیا اور شیر دم ہلاتا ہوا اطاعت اور فرما بردار کا پیکر بنتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا اور آپ بستی کی طرف آ گئے۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے تقوی اختیار کیا تو اللہ پاک نے ساری کائنات میں ان حضرات کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ تو صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ جو بادشاہ وقت تھے بلکہ تخت و تاج کے مالک تھے، اللہ پاک نے ہدایت جب نصیب میں لکھی تو ایک عجیب و غریب واقعہ ان کی ہدایت کا سبب بنا۔ بادشاہ کو ٹھکرا کر درویشی کی لائن اختیار کر لی، جنگل میں چلے گئے، نیشاپور کے غار کے اندر سکونت اختیار کی، ادھر بلخ کی بادشاہت کو مسترد کر دیا۔ لوگ پریشان ہیں کہ بادشاہ سلامت ہے، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر درویشی کی لائن اختیار کر دی۔ اللہ پاک کی طرف سے انعامات کی ایسی بارش کہ آپ کے لیے خزانہ غیب سے جنت سے کھانا آنے لگا۔ جب کھانا آتا پورا جنگل خوشبو سے مہک جاتا۔ اس موقع پر ایک گھاس کھودنے والا تھا، اس نے بھی اپنی کھرپی اور اپنی جھولی کو ٹھکرا کر قربانی دے کر جنگل میں پڑاؤ ڈال کے درویشی کے لیے اختیار کی تھی، تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے بھی اس زمانے میں بطور کرامت چٹنی اور روٹی آیا کرتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم ابن ادہم اس جنگل میں جا بسے اور وہاں جنت کے کھانے آنے لگے، پورا جنگل خوشبو سے مہکنے لگا، تو شیطان آیا اس گھاس کھودنے والے کے پاس، کہا کہ تجھے دیکھ 12 سال سے یہاں درویشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہی چکنی روٹی آتی ہے، اس کو دیکھ نیا نیا ولی بنا ہے، اس کے لیے جنت سے کھانے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ناشکری میں مبتلا ہوا، شکوہ پیدا ہوا کہ میں تو 12 سال سے یہاں لگا ہوا ہوں، میرے ساتھ یہ روکھا سوکھا معاملہ اور اس کے ساتھ اتنا اونچا معاملہ۔ غیب سے آواز آئی، او نادان، او ناشکرے، چل اٹھ، سنبھال اپنی کھرپی اور جھولی جس کی تونے قربانی دی تھی، جو کام کرتا تھا وہی کام کر، ہمیں تیری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اپنا تقابل اس بادشاہ وقت سے کرتا ہے جس نے ہماری خاطر پوری بادشاہت کو ٹھکرا دیا، تخت و تاج کو مسترد کر کے درویشی کے لائن اختیار کر بیٹھا، تو اپنا مقابلہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کی قربانی بڑی تھی تو اللہ پاک کی طرف سے نوازشات بھی بڑی ہوئی۔ یہ بطور کرامت اللہ پاک اپنے بعض نیک بندوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات دکھاتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا بن جانے والا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کے بن جاتے ہیں۔ تو حکومت کے لوگ جب پریشان ہوئے، سب جمع ہوئے، سر جوڑ کے گئے، کہاں گئے اپنے بادشاہ کو منا کر لاتے ہیں، وہاں گئے کہاں کہ آپ نے تو یہ عجیب لائن اختیار کر لی، آپ گدڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کوئی سوئی دھاگے سے پیوند لگا رہے تھے۔ جب انہوں نے بات کی، کہا کہ مجھے اس سلطنت سے بڑھ کر سلطنت مل گئی، وہ لوگ حیران ہوئے کہ عجیب بات کر رہے ہیں، فقیر بنے بیٹھے ہوئے اور سلطنت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے, حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اپنی سوئی دھاگے سے نکالی اور قریب میں ایک دریا تھا, اس دریا میں پھینک دی. اپنے وزیر سے کہا کہ چلو اس سوئی کو ذرا نکلوا دو. وزیر نے غوطہ خوروں کو بلایا, ڈھونڈ لیا, لاکھ کوشش کر لی لیکن سوئی نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے. ظاہر ہے کہ دریا بہتا ہوا پانی اور باریک سوئی کہاں جا کر غائب ہوئی. ناکام ہو گئے, کہا کہ حضور یہ سوئی نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں. فرمایا کہ اچھا چلو میں خود ہی نکلوا لیتا ہوں. فرمایا کہ ارے مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرنا. اللہ پاک نے بطور کرامت یہ معاملہ دکھایا کہ مختلف مچھلیاں دریا کے کنارے پر آئیں, ہر مچھلی کے منہ میں ایک سوئی ہے, کسی کے منہ میں سونے کی, کسی کے منہ میں چاندی کی, کسی لوہے کی, اور الگ الگ قسم قسم کی سوئیاں دکھائی دیتی ہیں. ہر مچھلی ایک سوئی لے کر نمودار ہے اور کنارے پر ابھرتی ہے کہ یہ سوئی لے لی جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, مجھے تو اپنی ہی سوئی چاہیے. اس میں ایک مچھلی ظاہر ہوئی اور وہی سوئی نکال کر باہر کر دی. آپ نے سوئی ہاتھ میں پکڑی, اپنے وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ کہ وہ سلطنت زیادہ افضل اور بہتر ہے یا یہ سلطنت. اشارے کے اوپر مچھلیاں سوئی واپس کرنے پر آ رہی ہیں. تو غرض یہ کہ جو ڈرنے والے ہیں اللہ کے بننے والے ہیں, اللہ بھی ان کے بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نبھاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہو گیا, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے والی اور گورنر تھے, وہاں کے لوگ آپ کے پاس آئے باشندے, کہا کہ یہ جو دریائے نیل ہے اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ ہر سال یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس مہینے کی 11ویں تاریخ کو ہم اپنے لوگوں میں سے ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو چن کر اس کے ماں باپ کو بھاری بھرکم نذرانہ دے کر اس کو سجا بنا کر اس لڑکی کو دریا میں پھینکتے ہیں, اس کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں, تب یہ دریا رواں دواں ہوتا ہے, ورنہ یہ دریا خشک ہو جاتا ہے. اور زمانے قدیم سے یہ رسم چلی آ رہی ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی فرمایا کہ یہ چیز اسلام کے اندر جائز اور روا نہیں ہے. الاسلام یہدی ما کان قبلہ, فرمایا کہ اسلام اپنے سے ماقبل تمام رسومات جاہلیہ کو مٹانے والا ہے. فرمایا کہ تم لوگ ایسا نہ کرنا, یہ دریا چلے گا. وقت گزرتا گیا, دریا چلنے کا نام نہیں لیتا, خشک سالی بڑھنے لگی, حتیٰ کہ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہونے لگے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا, آپ کو پیغام بھیجے کہ دریائے نیل اس طرح سے خشک ہو گیا ہے اور لوگ مجبور ہو چکے ہیں, میں نے ان کو روک دیا تھا اس میں بھینٹ چڑھانے سے, اب لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں, قحط سالی کا خطرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, خط لکھا, فرمایا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ, کہ اسلام اپنے سے ما قبل کی تمام رسومات جاہلیہ کو مٹانے والا ہے. فرمایا کہ میں آپ کے خط کے ساتھ ایک پرچی بھیج رہا ہوں, دریائے نیل کے نام پیغام ہے, جب میرا خط آپ کو مل جائے تو وہ پیغام دریائے نیل تک پہنچا دینا. جب یہ بات مصر میں وہ خط پہنچا اور وہاں غیر مسلمین کے سامنے یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب نے دریائے نیل کے نام پیغام بھیجا, ہنسی اڑانے لگے کہ اب تک تو انسانوں پر حکومت کرتے تھے, اب دریاؤں اور سمندر اور پہاڑوں پر بھی حکومت کرنے کے دعوے دار ہو گئے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کامل متوکل تھے, آپ کو بھی کامل بھروسہ تھا اس ذات پر جو تمام نظام کائنات کو چلانے والی ہے, اللہ کی ذات. آپ نے بھی بھرے مجمع کے اندر سارے مخالفین جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے, بھرے مجمع کے ساتھ آپ چلے دریائے نیل پر پہنچے اور وہ پرچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک پیغام لکھا تھا جس میں مختصر سا مضمون تھا, من عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر. اللہ کے بندے عمر بن الخطاب جو مؤمنین کا امیر ہے اس کی طرف سے دریائے نیل کے نام یہ پیغام ہے. ان کنت تجری من قبلک فلا تجری, اگر تو تو خود اپنی طرف سے چلتا ہے تو مت چل. وان کان اللہ یجری, اور اگر تجھ کو اللہ چلاتا ہے تو اسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک, تو میں اس اللہ سے جو واحد ہے قہر والا ہے قوت والا ہے اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلا دے. یہ مختصر سا پیغام, مختصر سی پرچی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع کے اندر اس دریائے نیل کے اندر ڈال دی. رات ہو گئی, صبح جب لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تو دریائے نیل عام سطح سے 16 ہاتھ بلند و بالا چل رہا تھا, رما دوا تھا. وہ دن ہے اور آج کے دن ہے کہ وہ دریائے نیل پھر رکنے کا اس نے نام نہیں لیا. تو اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کے ڈر کا ایسا اثر ہوتا ہے, تقوی کا ایسا اثر ہوتا ہے، محبوبیت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کی جاندار مخلوق بھی اس کی تابع دار بنتی ہے، غیر جاندار مخلوق بھی ان کی تابع دار بن جاتی ہے۔ ہم اور آپ بھی اگر تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی تقوی اختیار کرتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی اور اپنے وجود کو پاکیزہ رزق سے نشو نما بخشنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اے الہ العالمین، آپ نے زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم سب کو اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، پاکیزگی نصیب فرمائیے، تقوی نصیب فرمائیے، اپنا ڈر ہمارے دلوں میں بسا دیجیے، اپنا خوف ہمیں عطا فرمائیے، اپنی سچی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دوست بن جائیے، ہم سب کو اپنا دوست بنا لیجیے، اپنی رحمت کے معاملات فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، متبع سنت بنا دیجیے، ظاہر اور باطن ہمارا سنوار دیجیے، ہماری صورت اور سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کی طرح ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔